बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं पास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब परूरमन, जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से लेकर 34 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। सामिन, आपने असगर बरूबंद की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम मजीद की तिलावत सुनी, और हमारी सुबह की नशरियात शुरू हो चुकी हैं। हमारे रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, इसी तरह हमारी साइट पे मौजूद आर्काइव में माजी में नशर किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मौजूद हैं। आप जब चाहें हमारी वेबसाइट का विज़िट करें और हमारी वेबसाइट के मुख्तलिफ प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahar.tv.ir। और समीदा पेश खिदमत है सुबह की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले उसके बाद अंदाज़े जहां के बाद नात रसूल मकबूल और बज़्म दोस्तां यादों के झरोके, और आखिर में आज के दिन की मखसूस दुआ। रेडियो तेहरान से आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। ईरान के जौहरी इदारे के सरबरा ने कहा है कि आईएए के साथ ईरान की कोई कशीदगी नहीं थी और न अब है। ईरान और इराक के वज़ीरे ख़ारजा ने अहम दो तरफा इलाकाई और आलमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 19 जून को रात 9 बजे महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। बांग्लादेश के दारुलहकूमत ढाका में तकरीबन 10,000 अफराद ने हिंदुस्तानी हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं की पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अदा किए गए तोहीन आमेज रिमार्क के खिलाफ मुजाहरा किया है। और अफगानिस्तान की हिजब वहदत इस्लामी के सरबरा ने हजारा कौम से ताल्लुक रखने वाले तालिबान के कमांडर के खिलाफ सूबे सरपुल के बलखाब जिला पर तालिबान की कार्रवाई पर इंतबाह दिया है। और अब समाप्त फरमाइए तफसील से खबरें। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने ईरान प्रेस न्यूज एजेंसी से अपनी गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी के कवानीन के मुताबिक ही हमेशा अमल किया है और एजेंसी और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के मुताबिक पुरान एटमी प्रोग्राम ईरान का हक है और इसी बुनियाद पर ईरान का पुरान एटमी प्रोग्राम आईएए की निगरानी में जारी है। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान एटमी और आम तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है और उसकी दिफाई हिकमत अमली में इस किस्म के हथियारों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान में 5-20% तक यूरेनियम की अफसूदगी अंजाम पाती है, इसलिए कि यह जौहरी सनद से मुतालिक जरूरियात के मुताबिक है और कानूनी तौर पर ईरान का हक भी है। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने ईरान के पुराम जौहरी प्रोग्राम के बारे में एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के मौकिफ के बारे में कहा कि अफसोस की बात है कि अपने इस मौकिफ में एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने गासिब सुन्नी हुकूमत की बात की तकरार की है, जबकि बैन अल-अक़वामी एटमी माहदे के दायरे में और एतमाद की बहाली और शफाफियत साजी के तहत बैन अल-अक़वामी एटमी तनजीम के बाज बंदिशों को भी तस्लीम किया है। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान ने अपनी तनसीबात की निगरानी का अमल बंद नहीं किया है और सिर्फ सेफ गार्ड प्रोटोकॉल से बाहर نصب کیمرے بند کیے ہیں جو رضاکارانہ طور پر لگائے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ آئیے یہ کہ حکام کو چاہیے کہ سہونیوں کے دباؤ سے باہر نکلیں اور اب اس سے زیادہ اس عالمی ادارے کی ساکھ نہ بگڑنے دیں. ایران و عراق کے وزرائے خارجہ نے اہم دو طرفہ علاقائی اور عالمی تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کو عراق کی وزیر خارجہ فواد حسین سے ٹیلی فونی گفتگو میں اس سال ایرانی عازمین حج کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے عراق کی حکومت کے اقدامات کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ سعودی عرب کے حج حکام کی کوششوں سے ایران سمیت تمام ممالک کے عازمین حج بخوبی اور بلا کسی مشکل کے فریضہ حج انجام دیں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے تہران ریاض تعلقات کے بارے میں کہا کہ تہران بغداد میں ہونے والے ایران اور سعودی عرب کے مابین حالیہ مذاکرات کو مثبت سمجھتا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کرتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے عراقی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ تہران اور زائرین اربعین کے لیے زمینی راستے کھولے جانے کے سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ زمینی سرحدیں پوری طرح کھول دی جائیں گی. اس ٹیلی فونی گفتگو میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے بھی اسلامی جمہوری ایران اور سعودی عرب کے درمیان جاری مذاکرات کے عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراقی حکومت دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان براہ راست گفتگو اور تعلقات کے معمول پر آنے تک سہولت کاری جاری رکھنے کے سلسلے میں پرعزم ہے. عراقی وزیر خارجہ نے زمینی سرحدوں کے کھولے جانے اور زائرین اربعین سمیت دیگر زائرین کے رفت و آمد کے سلسلے میں ہونے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد پر بھی زور دیا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 19 جون کو رات 9 بجے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اتوار کو مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کے لیے نکلے. اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. ہم نے بیرونی خسارہ تیسرے سال میں بالکل کم کر دیا تھا جبکہ موجودہ حکومت اب تک پیٹرول کی قیمت میں 85 روپے اضافہ کر چکی ہے. پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں آٹے کا تھیلا 1100 کا تھا جو اب 1500 کا ہو گیا. گھی کی قیمت بھی فی کلو 400 سے بڑھ کر 650 کلو تک پہنچ گئی ہے. بجلی ہم 16 روپے فی یونٹ چھوڑ کر گئے تھے, آج بجلی 29.5 روپے فی یونٹ ہوگی جو مزید بڑھے گی. سابق وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے خلاف ہونے والی سازش پر اتحادی ہمیں چھوڑ گئے تھے. حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, سچ زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا. سازش میں ملوث افراد نے مہنگائی کا راگ پکڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ان سب نے کہا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اپوزیشن بھی یہی بات کر رہی تھی, سب نے کہا نااہل حکومت گرانا چاہیے, لیکن اب مہنگائی کہاں تک پہنچی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں تقریباً 10,000 افراد نے ہندوستانی حکمران بی جے پی کے رہنماؤں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ادا کیے گئے توہین آمیز ریمارک کے خلاف مظاہرہ کیا. اے ایف پی کی خبر کے مطابق بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے توہین آمیز کلمات نے پورے عالم اسلام میں غم و غصے اور اشتعال کی لہر کو جنم دیا ہے, جبکہ رواں ہفتے کے دوران بنگلہ دیش میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا. بنگلہ دیش میں کیے گئے مظاہرے میں مظاہرین نے ڈھاکہ کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے ریلی نکالی اور نعرے لگائے کہ دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں. مظاہرین نے احتجاج کے دوران ہندوستانی سفارت خانے کی جانب بڑھنے کی بھی کوشش کی, تاہم پولیس نے انہیں روک دیا. سینئر پولیس اہلکار انعام الحق نے اے ایف پی سے گفتگو کرتے بتایا تقریباً 10,000 پرامن مظاہرین نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی. اس احتجاج کا انتظام بنگلہ دیش کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت اسلامی اندولن بنگلہ دیش نے کیا تھا. بنگلہ دیش دنیا کی چوتھی سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے. ریلی کے مقررین نے ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا اور وزیراعظم شیخ حسینہ سے ہندوستان کے خلاف باضابطہ طور پر احتجاج درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا. بنگلہ دیش کے بڑے شہروں میں گزشتہ جمعے کے روز تقریباً 150,000 لوگوں نے مظاہرے کیے تھے. ان مظاہروں کے دوران دارالحکومت ڈھاکہ میں 20,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی. ہندوستان کی مرکزی حکومت کی طرف سے فوج میں 4 سال کے لیے نوجوانوں کو ملازمت دیے جانے کے پروگرام کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بہار، راجستھان، ہریانہ اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں نوجوانوں نے پرتشدد مظاہرے کیے۔ بہار کے شہر آرا، کیمور اور بکسر جیسے شہروں میں نوجوانوں نے شدید ہنگامے کیے اور چھپرا میں ٹرین میں بھی آگ لگا دی، جبکہ آرا اور دیگر شہروں میں پتھراؤ اور آگزنی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آرا ریلوے اسٹیشن کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دفاعی ماہرین نے بھی حکومت کی اس اسکیم پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ ان کہا ہے کہ وقتی اور مہمان فوجیوں سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ 4 سال کے بعد ان نوجوانوں کو دیگر جگہوں میں ملازمت میں ترجیح دی جائے گی، لیکن مظاہرین اور طلبہ حکومت کی اس یقین دہانی سے مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغانستان کی حزب وحدت اسلامی کے سربراہ نے ہزاروں قوم سے تعلق رکھنے والے طالبان کے کمانڈر کے خلاف صوبہ سرپل کے برخاب ضلع پر طالبان کی کارروائی پر انتباہ دیا ہے۔ افغانستان کی شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے صوبہ سرپل کے ضلع برخاب پر چاروں طرف سے طالبان کی لشکر کشی کو ہزاروں قوم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا اور اس کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ پروگرام انداز جہاں۔
عزیز سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں دورے پر تشریف لائے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری کے دورے ایران کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ سمجھ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ دورے پر تہران تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے علاوہ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے علاوہ وہ بعد میں اپنے اعلیٰ سطحی وقت کے ہمراہ مشہد بھی تشریف لے گئے، جہاں پہ انہوں نے فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں امام رضا علیہ السلام کے زری کی زیارت بھی کی، اور وہاں پہ زری کے جو کسٹوڈین تھے ان سے بھی ملاقات کی۔ ہم نے اسی تناظر میں معروف تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر جعفر رضی خان سے گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر جعفر رضی خان، السلام علیکم۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا ہے، آپ اس دورے کے نتائج کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے؟
یہ دورہ جو پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا، اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ جو ہے اس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے کلچرل حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، اکنامک حوالے سے جو ہے روابط کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ پولیٹیکل بلکہ اکنامک حوالے سے بھی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو کہ جتنے وفود پہلے آئے ہیں ان کے درمیان یہ ہے کہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جہاں پہ یہ جو ہے ہزاروں پلگرمز کا ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ گزر ہوتا ہے اور رفت و آمد ہوتی ہے، تو یہ پہلے وفود میں اس قسم کے موضوعات جو ہے وہ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بارڈر کراسنگز تفتان کے علاوہ رمضان جو افتتاح ہوا اس کے حوالے سے، اور جو کہ مشترکہ مارکیٹس بنائی جا رہی ہیں دونوں ملک کے درمیان، یا کچھ فری ٹریڈ زون یا کامن مارکیٹس جہاں پہ جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ جاب اپارچونیٹیز اور جو ٹریڈ کا والیوم ہے और पाकिस्तान जो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान देखें कि बहुत अरसे से जो है वो एक एनर्जी के बहरान में क्राइसिस में है, तो ईरान इस खत्ते में कंट्री है जो पाकिस्तान का जो एनर्जी बहरान है वो खा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो या गैस के हवाले से हो, तो उसमें जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। और ये दौरा जो पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस हवाले से भी अहमियत का हामिल था कि जो है उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कल्चरल हवाले से पॉलिटिकल हवाले से इकनॉमिक हवाले से जो है रवाबित को फरोग देने पर जोर दिया गया। और डॉक्टर रईसी की जो हुकूमत है जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उनकी ये पॉलिसी रही है कि हमसायों को जो है वो वेस्ट पे रिलायंस की बजाय जो है जो रीजन के अंदर कंट्री है जैसा उनकी पर्शियन गल्फ की पॉलिसी है कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो हर किस्म की टेंशन खत्म करके जो है बाइलेटरल रिलेशन और टाइज को मजबूत करना है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो है ईरान की प्रेफरेंस में है, और बल्कि इस बात पे भी ताकीद की गई कि जितने पाकिस्तानी पिलग्रिम्स जितने भी कंट्री से आते हैं सबसे ज्यादा तादाद में है। तो एक ग्राउंड जो आप देखें कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो इश्तराकात है या सिमिलरिटीज है और दोनों तरफ से ये विल पाई जाती है, लेकिन अब मसला ये है कि उस विल को उस पोटेंशियल को जो है प्रैक्टिकली हवाले से कन्वर्ट करना, जैसे जो पीस गैस पाइपलाइन मंसूबा था जो कि पेंडिंग हो गया बाज वजूहात की बिना पर, तो जो जितने पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के दरमियान जो कि पिछले सालों में हुए हैं या पिछले कितने डिकेड्स और दहों में हुए हैं उनको जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाना और न फकत पोटेंशियली हवाले से बल्कि उनको मटीरियलाइज करना और दोनों जिसके समरात जो है वो दोनों तरफ ईरान को भी और पाकिस्तान को भी जो है वो हासिल हो सके। तो इस हवाले से आप देखें तो दोनों तरफ से विल भी पाई जाती है ऑफिशियली जिस पे दोनों मुल्क ताकीद कर रहे हैं और उसको जो है वो बढ़ाया जाए।
जी डॉक्टर जाफर रजी, पाकिस्तान और ईरान इस वक्त एक मुश्तरका मसले से दो चार हैं और वो अफगानिस्तान में बदअमनी है और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत के बाद जो तब्दीलियाँ हैं, तो दोनों ममालिक बिलखसूस मुहाजरीन के उनवान से भी मुतासर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौरे में अफगानिस्तान का मौजू या दूसरे रीजनल मौजूद भी जेर बहस आए होंगे और उसके क्या नतज बरामद हो सकते?
देखिए जो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में पावर को सीज किया तो उसके बाद जो है ईरान जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिलियन जो है वो इमिग्रेंट्स अफगान इमिग्रेंट्स जो है वो उनको होस्ट कर रहा है या उनकी मेजबानी कर रहा है। तो इस हवाले से हमने ये देखा है कि जो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या जो यूएन की एजेंसीज हैं या वेस्ट को जो है ये अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि हमेशा जिनकी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी रही है, तो ईरान को इस हवाले से इंटरनेशनली सपोर्ट और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो जब वेस्ट जो है वो चूंकि ईरानोफोबिया में मुबतला है तो पाकिस्तान और ईरान दोनों का ये एक मुश्तरका मसला है कि रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से भी और इमिग्रेंट्स के हवाले से भी, तो ये जाहिर सी बात है कि किस तरीके से जो है वो रीजन के अंदर खुद रीजनल जो इलाकाई मुमालिक है वो मिलजुल कर बैठ कर जो है वो खावो सिक्योरिटी के इशू हो खावो इमिग्रेशन के इशू हो अफगान माइग्रेंट्स को अकोमोडेट करने के इशू हो, तो ये जो है हमेशा ईरान पहले भी ये कोशिश करता रहा है कि अफगान इशू पर पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करे, तो डेफिनेटली ये جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں ان کے درمیان دونوں ملکوں کے, یہ افغان ایشو جو ہے وہ اس دورے میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ٹاپ پریارٹی پہ رہا ہے. اور تو یہ اب یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر طالبان کی انٹرم گورنمنٹ ہے ان سے ایران اور پاکستان دونوں کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ اور ایک ایسی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ تشکیل پائے جو کہ انکلوسیو ہوں, جس میں سب ایتھنک ریلیجیس اور جو لوکل گروپس ہیں ان کو جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ملے اور جتنے بھی ٹرائبل عمائدین ہیں وہ بھی شامل ہوں. تو اس سچویشن میں جو ہے دونوں ملکوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر طالبان یہ کنڈیشن پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ریکگنیشن یا جو دوسرے ایشوز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈائیلاگ شروع ہو سکتا ہے. تو ابھی کنسرن ہیں, خود ریجن کے اندر بھی ہیں, ایران کے بھی اپنے کنسرن ہیں اور پاکستان کی بھی سیکورٹی ایشو جو ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ ٹائڈ ہیں اور ریلیٹڈ ہیں. تو اس حوالے سے یہ یعنی ایک کنسرن ہے بوتھ کنٹریز کا, دونوں ملکوں کا. تو یہ اس سے پہلے بھی جو ہے دونوں ملکوں کی جو ہے وہ کافی جو مشترکہ کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. پاکستان فارمر جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی آ چکے ہیں, ابھی بھی یہ جاری ہے. تو یہ ایک ایشو آف کنسرن ہے اور اس پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. جی, جو کہ ہو رہا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
عزیز سامعین کی خدمت میں پروگرام بزم دوستاں لے کے تہران ریڈیو سے حاضر خدمت ہیں میں ناہید انوری
اور حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجیے سامعین. جی ہاں, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے.
جی ہاں بالکل, یہ پروگرام ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اکثر سامعین اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ بزم دوستاں پروگرام ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سنتے ہیں, اور خاص طور پر جب سامعین دوستوں کی بات آتی ہے اور ان کے محبت نامے پڑھے جاتے ہیں, یقینی طور پر جن کے خط پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں ان کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو تحریر ہے اس کو ریڈیو تہران سے سنیں, یا کوئی آڈیو پیغام بھیجتا ہے تو اس پیغام کو سننے کا مشتاق رہتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ دوستوں کے لیے یہ پروگرام ایک کنبے کے مانند ہے جو محبتیں بکھیرتا ہے اور تمام سامعین کو جوڑے ہوئے. دیکھیں بھاجی کتنا اچھا ہے اس بزم دوستاں میں ہم ہندوستان سے کوئی خط ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں، پاکستان سے کوئی خط ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں، دور دراز علاقے کا کوئی شہری ہے اس کا خط ہمارے پاس آیا اس کو شامل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک پروگرام کے ذریعے سے تمام سامعین جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بزم دوستاں پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست جناب عبد الغفور قیصر صاحب نے اپنے ایک پیغام میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس طریقے سے آپ بزم دوستاں پڑھتے ہیں اس طرح ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی مثلاً ایک بیٹھک ہو اور جس میں بہت سارے لوگ جمع ہوں اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔
اسی وجہ سے تو ہم نے اس پروگرام کا نام بزم دوستاں رکھا ہے۔
اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بزم دوستاں پروگرام میں نے ریڈیو پہ سنا لیکن بعد میں دوبارہ آرکائیو پہ جا کے سنتا ہوں چونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے بزم دوستاں پروگرام سننے کے لیے۔
یہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی؟
نہیں، بہرحال جو ہے اس میں بزم دوستاں ایک طویل عرصے سے ریڈیو تہران کا ایک بہت ہی مقبول پروگرام ہے۔ اس میں بہن زہرا زیدی جو ہیں وہ بھی رہی ہیں، مرحوم ساجد رضوی صاحب جو ہے وہ بھی اپنی مسرتیں جو ہیں، محبتیں جو ہیں، مسکراہٹیں جو ہیں وہ بکھیرتے رہے ہیں۔ جناب اسفر کاظمی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے میزبان رہے ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں ریڈیو تہران کے، جو ہم اپنے ہاشم علی بھائی جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام افراد جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے تئیں اس بزم کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں سامعین کو اور آپ جو ہے سامعین کو اس پروگرام میں جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ باجی کسی کی شخصیت کی وجہ سے رکتا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور زندگی کا جو پہیہ ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے۔ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کی محبتوں کے محتاج ہیں، اور جتنی محبتیں بکھیریں گے اتنی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو صحت و سلامتی و تندرستی، ترقی و پیش رفت عطا فرمائے۔ جی آج آپ کیا لے کر آئی ہیں؟
جی ہاں، آج بھی حسب معمول گزشتہ پروگرام کی طرح ہمارے سامعین نے اتنے محبت سے ہمیں اپنے پیغامات ارسال کیے ہیں اور خطوط ارسال کیے ہیں، تو یہ پروگرام تو پتہ ہی ہے بزم دوستاں میں جو ہماری بیٹھک ہے، تو وہ میں اور آپ تو اپنی جگہ، لیکن اصل جو ہے ہمارے سامعین ہیں۔
بالکل، اس لیے کہ آواز کے ذریعے سے اور اپنے پیغام کے ذریعے سے سامعین کو ریڈیو کے ساتھ جوڑے رکھنا بھی ایک مہارت کا کام ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے دلوں تک اپنی بات کو جو ہے وہ پہنچا جائے۔ جی
جی ہاں، چلیں زیادہ یہاں پر ہم اپنے سامعین کو نہیں رکھیں گے کہ وہ انتظار کرتے رہیں کہ بھئی ہمارے خط کب پروگرام میں شامل کیے جائیں گے، بس یہ دونوں باتیں کیے جا رہے ہیں۔ چلیں یہاں پر ایک خط ہمیں ارسال کیا ہے سیف اللہ صاحب نے، پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر جیکب آباد سے۔
جی، سیف اللہ ابڑو صاحب،
ابڑو صاحب، سوری میں نے ابڑو پڑھنا میں یہاں بھول گئی۔ ریڈیو تہران کا پرانے سامع ہوں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، لیکن خط لکھنے میں کوتا ہی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے ڈاک کا نظام مکمل طور پر ناکارہ سا ہو گیا ہے۔ پوسٹ باکس ایک زمانے میں ہر اہم مقام پر نصب ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو خط ارسال کرنا ہے تو پوسٹ آفس کا ہی رخ کرنا پڑے گا، جو ایک مشکل کام ہے، لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے یہ مشکل ختم ہو گئی ہے، فقط خط لکھنے والے چاہیے۔ لیکن خط لکھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، اور ریڈیو تہران کی نشریات میں ایک تسلسل ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ہر پروگرام سامعین کی توجہ کا باعث ہے اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مجھے مجموعی طور پر ریڈیو تہران کے ہر پروگرام کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ آپ کی نشریات اب میں موبائل ویب کے ذریعے سنتا ہوں، آواز کی کیفیت نہایت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ویسے میرے پاس ریڈیو بھی ہے، لیکن ریڈیو کی آواز کبھی کبھار کافی خراب ہو جاتی ہے۔ سب دوستوں کو سلام، میرے خط کے پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی جناب سیف اللہ بڑو صاحب، جیکب آباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ آپ نے مشکلات بھی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے باجی ایسا لگ رہا ہے کہ خط لکھنے سے بچنے کا راستہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ تلاش کر لیا۔ یہ بھی لکھا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی میسر نہیں ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن خط لکھنے کا رواج اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے رواج اور عادت، یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی اور ایک جو ہے وہ پسندیدہ روایت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اور خط لکھنے کا رواج درست ہے کہ کم ہو گیا ہے, لیکن یہ خود ایک پسندیدہ عمل ہے, اور تحریر جو ہے انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے, اور جتنا انسان لکھتا ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں اور نکھار جو ہے وہ پیدا آتا ہے. جناب سیف اللہ بڑو صاحب, ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے لکھا کہ ریڈیو تہران کی نشریات میں ایک تسلسل ہے. جی ہاں, ریڈیو تہران ایک قدیمی ریڈیو اسٹیشن ہے, 40 سال سے زیادہ عرصے سے یہ جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو انجام کیے ہوئے ہے, اور ان 4 عشروں کے دوران ریڈیو تہران نے اپنی روایتی نشریات کو برقرار رکھا ہے. تلاوت قرآن مجید, نعت رسول مقبول اور اسی طریقے سے قرآنی اور اسلامی پروگراموں کو نشر کیا جانا, اخلاقی موضوعات پر پروگرام نشر کرنا, سیاسی حالات و تجزیے, یہ ہمارے ریڈیو کی ایک ممتاز خصوصیت ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈیو تہران سے آج بھی سامعین جڑے ہوئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. باجی بات انہوں نے ویسے صحیح لکھی ہے, ایک زمانہ تھا کہ جب گلی نکڑ پر جو ہے وہ پوسٹ باکس ہوا کرتے تھے, اور جو ہے وہ ڈاکیا ہر دوسرے تیسرے دن آ کے خط جو ہے وہ لے جایا کرتا تھا, اور جن کو خط کا انتظار ہوتا تھا وہ ڈاکیے کو دیکھتے تھے شاید ہمارے گھر کی طرف بھی وہ آئے, اور ایک جو ہے وہ ایک لطیف اور ایک اچھا احساس خط کے ذریعے سے جو
ہے مجھے خود بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور پاکستان میں تھے, اور ہمارے جو فیملی ممبرز جو فارن کنٹریز میں کسی اور دوسرے مختلف ممالک میں ہوتے تھے, تو ہمیں بھی ہمیشہ یہی انتظار رہتا تھا کہ ابھی ڈاکیا آئے گا, گھر کی بیل بجائے گا, کھٹکھٹائے گا دروازہ اور خط لے کر آئے گا,
بڑا اچھا سا لگتا تھا,
بہت اچھا لگتا تھا.
عید کارڈ جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے, اور جو ہے دوستوں کو اس حوالے سے یاد رکھا جاتا تھا. ویسے میں جو ہے وہ یہاں پر ایک پیغام کے حوالے سے ضرور کہوں گا, مناسبتوں پر جو ہے وہ کارڈز کا ارسال کیا جانا بھی جو ہے وہ محبتوں میں اضافہ کرتا ہے, اور جب کارڈ انسان کو ملتا ہے تو دل انسان کا باغ باغ ہو جاتا ہے. بہرحال باتیں ہم زیادہ نہ کریں, خط بھی جو ہے وہ موجود ہیں.
جی اگلا خط کس نے لکھا ہے؟ یہاں پر یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے فدا حسین شیرازی صاحب نے, پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹھٹا سے. لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستہ میں ہمارے شہر کا ذکر خیر ہوا, میرے کزن بھائی عباس شیرازی کا خط پروگرام میں شامل کیا گیا, بہت اچھا لگا, ہم بھی آپ کے پرانے سامع ہیں, پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور دوستوں میں ریڈیو تہران کو متعارف بھی کرواتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں ریڈیو کا شوق کم دکھائی دے رہا ہے, لیکن ریڈیو سننے والے آج بھی بڑے شوق سے ریڈیو سنتے ہیں. گاؤں گوٹھوں میں آج بھی ریڈیو بہت مقبول ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ریڈیو سے استفادہ کرتے ہیں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والا حالات حاضرہ کا پروگرام گرد و پیش مجھے بہت پسند ہے, اور میں پابندی کے ساتھ اس کو ضرور سنتا ہوں, جبکہ دیگر معلوماتی پروگرام اور خصوصی پروگرام کا سلسلہ بھی ریڈیو تہران کا خاصہ ہے.
جی جناب فدا حسین شیرازی صاحب, ٹھٹا سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ارسال کیا, آپ کے کزن جناب عباس شیرازی صاحب کا خط پچھلے پروگراموں میں شامل کیا گیا, اور باجی یہی میرے خیال سے سبب بنا کہ جب جناب فدا حسین صاحب نے دیکھا کہ بھائی عباس شیرازی صاحب خط لکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ایک شوق پیدا یقیناً جو ہے وہ ہوا ہوگا, اور انہوں نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. اور ریڈیو تہران جناب فدا حسین شیرازی صاحب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہے. ویسے شیرازی فیملی ٹھٹا کی عرصے دراز سے ریڈیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ہمیشہ جو ہے ان کے فیملی کے ممبران کے خطوط جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, اور ریڈیو تہران ٹھٹا میں ایک جو ہے وہ مقبول ریڈیو اسٹیشن کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے, جبکہ چند صحافی حضرات بھی ٹھٹا سے ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ریڈیو تہران کو خط لکھتے ہیں. لسنرز کلب بھی وہاں موجود ہیں, اور ریڈیو کے شائقین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب فدا حسین شیرازی صاحب, آپ کا ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور پروگرام گرد و پیش آپ کو پسند آیا. پروگرام گرد و پیش ہماری شام کی نشریات کا ایک مقبول پروگرام ہے, جس میں خبریں, تبصرے اور انٹرویو نشر کیے جاتے ہیں. دہلی اسلام آباد سے رپورٹیں بھی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور ایک سیاسی پروگرام مکمل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی
نشریات
جی بالکل پیکج ہے اور سامعین بڑے شوق سے اس کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. جناب فدا حسین شیرازی صاحب کا ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
بہت خوب جی ہاں یہاں پر حسین تقوی صاحب یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا مشتاق علی صاحب لکھتے ہیں کہ امید ہے ہمیشہ کی طرح حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے خط کو پروگرام میں شامل کریں گے. یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہی تو ہے کہ سامعین ریڈیو تہران کو خط لکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات کے جوابات نہایت ہی محبت سے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے کہا ہے انہوں نے. دوستوں کے درمیان ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے بات چیت ہوا کرتی تھی لیکن کچھ عرصے سے ملاقاتوں کے سلسلے پابندی سے نہیں رہے ہیں. غالباً آپ نے بزم دوستہ میں پاکستان کے ایک لسنرز کلب ستلج کا ذکر کیا تھا جس کے ممبران پابندی کے ساتھ سنڈے میٹنگ کرتے ہیں اور دوستان مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. یہ ایک اچھی روش ہے اور اس سے سماج میں رابطے بڑھتے ہیں اور دوست احباب پابندی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. آج کے دور میں ایک دوسرے سے ملنا ملانا بہت ضروری ہے. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں جن کو سن کر معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے.
جی جناب مرزا مشتاق علی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا محبت بھرا خط ارسال کیا, لیکن باجی ان سے تھوڑا سا گلہ کر لیں یا نہیں؟
کس بارے میں؟
کیونکہ بہت دنوں بعد انہوں نے جو ہے نا وہ خط لکھا ہے.
اچھا اچھا.
اور بہرحال پہلے پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتے تھے لیکن ایک عرصے بعد ان کا خط موصول ہوا. میں تو تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی طبیعت وبیعت تو خراب نہیں ہے, لیکن جب یہ خط موصول ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ مرزا مشتاق علی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ خط تحریر فرمایا ہے. اور امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے. اپنے محبت نامے میں جناب مشتاق صاحب نے جو ہے وہ تحریر فرمایا کہ پہلے مثلاً بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں اور آپس میں بیٹھا کرتے تھے. میرے خیال سے یہ کرونا کے کچھ اثرات ہیں کہ جو ہمارے محلوں میں اور علاقوں میں جو ہیں وہ کرونا کے بعد پیش آئے ہیں کہ لوگ تھوڑے سے ایک دوسرے سے جو ہیں وہ دور
ہوتے چلے بڑھتا چلا گیا ہے.
اور وہ چیز جو پہلے سے ایک اپنائیت تھی اور ایک ڈسکس اور آپس میں بیٹھنے کا ایک رواج تھا, گھروں میں آنے جانے کا ایک سلسلہ تھا, وہ میرے خیال سے کچھ تھوڑا بہت متاثر ہوا ہے. لیکن الحمدللہ جب سے یہ کرونا کی وبا کے اثرات جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں دوبارہ وہ رونقیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ
بحال
ہوتی جا رہی ہیں. انشاءاللہ یہ وبا مکمل طور پر جو ہے وہ دنیا سے نابود ہوگی اور زندگی جو ہے وہ اپنی پرانی والی ڈگر پر واپس آئے گی. لیکن صحت و سلامتی اور حفظان صحت کے اصولوں کا حتمی طور پر خیال رکھنا ہوگا تاکہ یہ وبائیں اور امراض جو ہیں وہ معاشرے میں دوبارہ پروان نہ چڑھیں. اس کے لیے انفرادی طور پر جو ہے وہ کوششیں کرنی ہوں گی. جناب مشتاق علی صاحب نے جو ہے وہ ستلج ریڈیو کلب کا بھی ذکر کیا. چونکہ ان کے یہاں سنڈے میٹنگ ہوتی ہے اور ہم اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں جناب عبدالغفور قیصر صاحب کا اور ان کے کلب ممبران کا. اسی طریقے سے پاکستان کے دیگر جو لسنرز کلب ہیں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی جو ہے ورچوئل جو ہے کانفرنسیں منعقد کرتی رہی ہے, جبکہ کرونا کے ایام میں بھی انہوں نے جو ہے وہ سامعین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھا. اور اس کا سہرا جو ہے جناب محمد ارشد قریشی کے سر جاتا ہے کہ جو نہایت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ سامعین کو جوڑے ہوئے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب مرزا مشتاق علی صاحب ریڈیو کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ریڈیو تہران کو جلدی جلدی خط لکھیں گے.
انشاءاللہ اللہ آپ سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے اور خوش رہیں انشاءاللہ جہاں بھی رہیں. ایک اور خط ہے, کیونکہ پروگرام میں ٹائم ہی نہیں رہا تو میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں. یہ خط ارسال کیا ہے چودھری امتیاز اون صاحب نے.
جی
صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے انہوں نے یہ خط لکھا ہے, ہمیں بھیجوایا ہے اور پروگرام بزم دوستہ انہوں نے سنا, انہیں بہت اچھا لگا. اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بہن ناہید انوری کی بزم دوستہ میں آمد اچھا اقدام ہے. اور آگے چل کر لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام نہایت ہی مفید ہے. امید ہے کہ پروگراموں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے گا. مزید لکھتے ہیں کہ میں پروگراموں کی کیا تعریف کروں, آپ کے ہر پروگرام خود ہی اپنی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے اس خط کا پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی ہاں بالکل, ہم نے شامل کر لیا ہے. لیکن جناب چودھری امتیاز اون صاحب صاحبال سے آپ نے یہ ہمیں ویسے جی مختصر پیغام تھا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دو چار موضوعات الگ الگ کر کے بھی جو ہے وہ لکھے تھے, تو میں نے ان سب کو جو ہے وہ
ایک ساتھ جو ہے
جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو جناب چودھری امتیاز اون صاحب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ تفصیلی جامع خط ہمارے لیے ارسال کریں گے. اور بہن ناہید انوری کے حوالے سے ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ بہرحال ان کی آمد جو ہے اس نے ہمارے بزم دوستاں پروگرام میں رونق بخشی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ہم پورے طریقے سے جس طرح سے بزم دوستاں میں آتی ہیں محبتیں بکھیرتی ہیں, یہ محبتیں جاری ہو ساری رہیں.
لیکن ایک شرط ہے یہاں.
جی جی جی,
انشاءاللہ کہ سامعین بھی ہمارا ساتھ دیں گے.
بالکل سامعین ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے آپ یہ دیکھیے نا کہ تقریباً ہر دوسرے خط میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اور دوسری یہ کہ جب ان سے ٹیلی فون پر, چونکہ اکثر سامعین ہمیں کال بھی کرتے ہیں, تو جب وہ کال کرتے ہیں تو آپ کا ذکر خیر بھی آتا ہے, تو ہم ان تمام سامعین کا جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے اب جو ہے پروڈیوسر صاحب اشارے بھی کر رہے ہیں, کبھی سر اٹھا رہے ہیں کبھی سر ہلا رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے. تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. باز سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 خرداد 17 ذیلقعد اور 17 جون کو رونما ہونے والے باز اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ جون سن 1576 عیسوی کو ہسپانوی سامراج کے خلاف ہالینڈ کی تحریک آزادی کے سربراہ ولیم دی سوائنٹ نے ہالینڈ کی آزادی کا اعلان کیا. یہ تحریک 1568 میں شروع ہوئی, جس کے روح سے ہالینڈ کے 7 صوبے ایک ملک کی تشکیل کے لیے متحد ہو گئے. لیکن ہالینڈ کی آزادی کے اعلان کے باوجود ہسپانوی فوج نے اس ملک کے عوام کو کچلنے کا سلسلہ جاری رکھا, یہاں تک کہ 1609 میں ولندیزی عوام کے قائدین اور شاہ اسپین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو ہسپانیہ کی طرف سے ہالینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا. ہالینڈ براعظم یورپ کے شمال مغرب میں بحیرہ شمال کے ساحل پر واقع ہے. اس کا رقبہ تقریباً 42,000 مربع کلومیٹر ہے. جرمنی اور بیلجیم سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور ملک کا طرز حکومت آئینی بادشاہت ہے. سترہ ذیلقعد سن 1355 ہجری قمری کو آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری یزدی نے وفات پائی. وہ ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے. آپ نے قم میں اعلیٰ دینی تعلیم کے مرکز حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی. آیت اللہ حائری یزدی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق گئے, جہاں اس دور کے ممتاز علماء اور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. عراق سے واپس آ کر انہوں نے ایران میں اعلیٰ دینی تعلیم کے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی اور سن 1340 ہجری قمری میں ایران کے شہر قم میں حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی, جس نے بہت جلد ترقی کے مراحل طے کیے اور آج دنیا کے انتہائی اہم علمی مراکز میں شمار ہوتا ہے. آیت اللہ حائری یزدی کے ممتاز شاگردوں میں
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان کی متعدد تالیفات میں کتاب الرضا، کتاب الصلاۃ اور کتاب المواریث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سترہ جون سن 1925 کو جینوا میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے میں جنگ میں ہر قسم کے جراثیمی ہتھیار اور مہلک کیمیاوی گیسوں کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ شروع میں اس معاہدے پر 29 ملکوں نے دستخط کیے اور بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس معاہدے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بھی ملکوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے، چنانچہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ اور عراق نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے، تاہم دونوں ہی ملکوں کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی مؤثر تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ سترہ جون سن 1944 کو جزیرہ آئس لینڈ کے عوام نے ڈنمارک سے آزادی حاصل کی۔ 10ویں صدی عیسوی تک آئس لینڈ ایک آزاد ملک تھا، لیکن بعد میں یہ ناروے کا حصہ بنا اور پھر ڈنمارک کے قلمرو میں شامل ہوا۔ 1874 میں ڈنمارک نے آئس لینڈ میں قانون ساز اسمبلی کے قیام کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کے برسوں میں آئس لینڈ کو مزید سیاسی حقوق حاصل ہو گئے اور 1918 میں اس کو ڈنمارک کے ساتھ متحد ہونے والے خود مختار ملک کی حیثیت مل گئی۔ 1944 میں عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ان دونوں ممالک کا اتحاد ختم کیا گیا اور آئس لینڈ ایک آزاد ملک بن گیا۔ 5 سال کے بعد یعنی 1949 میں آئس لینڈ کو نیٹو کی رکنیت حاصل ہو گئی۔ آئس لینڈ کا طرز حکومت جمہوری ہے۔ اس کا رقبہ 1,02,000 مربع کلومیٹر ہے اور شمال مغربی یورپ میں بحر اوکیانوس میں واقع ہے۔ ستائیس خرداد سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کی ترقی و خوشحالی اور خود کی کفالت، خصوصاً دیہی علاقوں سے غربت اور محرومی کے خاتمے کے لیے آبادکاری کے مقصد سے جہاد سازندگی ادارے کی تشکیل کا حکم جاری فرمایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں عوام کے مختلف طبقات، خصوصاً اسکول اور یونیورسٹی کے طلبہ، دیندار نوجوان، ماہرین اور تعلیم یافتہ افراد پسماندہ علاقوں کی تعمیر نو اور ملک سے غربت و افلاس کو دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاد سازندگی ایک انقلابی ادارہ ہے جس نے لوگوں کی مشارکت اور تعاون سے بنیادی قسم کے رفاعی ترقیاتی کاموں کے ذریعے ملک کے اکثر محروم اور پسماندہ علاقوں کی تقدیر بدلنے میں نہایت ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ حتیٰ دوران جنگ فرنٹ لائن پر اس ادارے کے جوان دشمن کی گولہ باری کے دوران دمدموں اور مورچوں کی تعمیر میں اپنے طاقت اور صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اس وقت جہاد سازندگی کو وزارت زراعت سے ملا کر وزارت زرعی جہاد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته. Thank you.
ہے۔